بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. پروگرام ہے رامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرہ سر. ناظرین ہم نے اپنے پروگرام کے جو پرومو ہیں اس میں آپ کو یہ دعوت دے رکھی ہے کہ سوال کیجئے اعتراض کیجئے. یہ دعوت ہم نے اس لیے دی ہے کیونکہ سنجیدہ قسم کی تنقید اور سنجیدہ اعتراض یہ علم کی بہت بڑی خدمت ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ بہت سی غلط فہمیاں رفع ہوتی ہیں بلکہ انسانی معاملات اور انسانی تعلقات میں بھی بہتری آتی ہے. آج کا پروگرام کچھ ایسے ہی اعتراضات سے مبنی ہے جو آپ لوگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں. ہم کوشش کریں گے ان کے جوابات آپ کو دے سکیں. میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں جاوید احمد گاندھی صاحب. السلام علیکم گاندھی صاحب. گاندھی صاحب بہت سارے اعتراضات ہیں جو ہم تک پہنچے, ہم کوشش کریں گے ایک پروگرام میں ان کا احاطہ کر سکیں. سب سے پہلے جو بات سب سے زیادہ پرومیننٹ ہمیں لگی ان ای میلز میں ان خطوط میں وہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ کہتے رہے ہیں کہ عالم کا اصل کام یہ ہے کہ وہ سچ کہے, ہر حال میں سچ کہے اور اپنی جان کو بھی مقدم نہ رکھے اس معاملے میں. لیکن آپ کے اوپر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ملک چھوڑنا پڑا یا آپ نے ملک چھوڑ دیا, ایسا کیوں آپ کو کرنا پڑا؟ یا تو آپ کو اپنے نظریات کے سچے ہونے کا یقین نہیں تھا یا پھر جان زیادہ عزیز تھی, کیا کہیں گے آپ؟
میں نے ہجرت کی اور ہجرت ایمان کے مطالبوں میں سے اہم ترین مطالبہ ہے. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت برپا کی ہے تو پہلے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی. ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کیا چیز تھی, یعنی یہ محسوس کیا گیا کہ ظلم اپنی آخری حد کو پہنچ رہا ہے, ظلم کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, وہ سامنے آ کے مقابلہ کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا. تو آپ کو پھر فیصلہ کرنا پڑا کہ اپنے کچھ صحابہ کو یہ اجازت دیں کہ وہ اپنی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے ایک دوسرے ملک میں چلے گئے. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت ہجرت کا حکم دیا گیا جب دار الندوہ میں بیٹھ کر قریش کے سرداروں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آج رات ہم آپ کو معاذ اللہ قتل کر دیں گے.
جی
یہ معلوم معروف حقائق ہے. اللہ کے پیغمبروں کو بھی بعض اوقات اپنی قوم کو اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا ہے. میرے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہوا ہے. اگر مقابلے میں وہ لوگ ہوتے کہ جو میدان میں آ کر یہ کہتے کہ ہم برسر جنگ ہو رہے ہیں تو میں آپ جنگ کا فیصلہ کرتے, یعنی اگر ہمیں بھی لڑنا تھا
دشمن کھلا ہوتا
تو لڑ لیتے. اگر ریاست ملک کا نظام کوئی کام کرتا تو کسی قانون قاعدے کے مطابق کرے گا, جیل میں ڈالے گا, پھانسی چڑھائے گا, آخر کوئی مقدمہ قائم کرے گا, اس کا بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس وقت جن لوگوں سے پاکستان میں واسطہ ہے وہ انتہائی بزدل لوگ ہیں, ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, وہ سامنے آ کے مقابلہ نہیں کر رہے ہیں, وہ خود چھپے ہوئے ہیں, وہ ہماری آبادیوں میں چھپے ہوئے ہیں, ہمارے علاقوں میں چھپے ہوئے ہیں اور وہاں سے کارروائیاں کرتے ہیں. ان کی کارروائیوں کی بھی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, یعنی اس کی زد میں بچے آ جائیں, اس کی زد میں عورتیں آ جائیں, اس کی زد میں بے گناہ لوگ سڑکوں پر چلتے ہوئے آ جائیں, انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ ایک آدمی کو بعض اوقات مارنے کے لیے پوری کی پوری مسجد کے نمازیوں کو اڑا دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے جس سے اس وقت ہمیں سابقہ درپیش ہے. اس پہ دین کا تقاضا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو اپنی حفاظت کرتے ہوئے انجام دیا جائے. حفاظت کے کچھ اہتمام وہ ہیں جو آپ اپنے ملک میں کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. آپ کا گھر کسی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں دور دور تک کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو. آپ نماز پڑھنے کے لیے کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پوری مسجد کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا ہو. آپ اپنے لیے حفاظتی تدابیر کریں تو یا ریاست کے خزانے پر اس کا اثر پڑے گا یا آپ کو اس کا متحمل ہونا پڑے گا. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. چنانچہ دین کے اس تقاضے کو سامنے رکھ کے کہ ایسے موقعوں پر آپ اپنی حفاظت کے لیے ایک حصار قائم کریں, یہ تقاضا ہے. یعنی جس طریقے سے مرض کا علاج کرنا دین کا تقاضا ہے.
ٹھیک,
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں سکھایا کہ آپ کو کوئی مرض لاحق ہو جائے تو بس آپ مسلح پر بیٹھ کر دعا کرتے رہے, نہیں, آپ کو اسباب کی دنیا میں تدبیر کرنی ہوگی. تو حفاظتی تدبیر آج کے زمانے میں یہ بھی کی جا سکتی ہے کہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے اپنے ملک سے باہر چلے جائیں. دیکھیے مجھے کیا صورتحال درپیش تھی. میرے دو ساتھیوں کو نشانہ بنا دیا گیا. ڈاکٹر محمد فاروق خان جیسا بے ضرر انسان طالبان کے اقدام کی نظر ہو گیا. میرے ایک اور عزیز ساتھی وہ بھی ڈاکٹر تھے, ان کو ان کے کلینک کے اندر گھس کر مار دیا گیا, وہ بھی شہید ہوئے. ایک اور ساتھی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کے منہ میں رکھ کے گولی مار دی.
آپ کے دوست ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ
میرے ساتھ ہی میرے قریب کام کرنے والے شب و روز جس دعوت کو میں لے کے اٹھا اس کے دست راست, یعنی یہ کوئی اوہام پر مبنی فیصلہ نہیں ہے. اس کے بعد صورتحال یہ ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں آپ کے ہمسائے خوف زدہ ہیں, ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہوا تو ہمیں بھی نقصان پہنچے گا. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے خوف زدہ ہیں. یہ صورتحال ہے جو آپ کے اوپر ایک اخلاقی دباؤ بھی ڈالتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. آپ کوئی مجلس منعقد کرتے ہیں, آپ کسی جگہ جا کے گفتگو کرتے ہیں, آپ کسی جگہ جا کے بیٹھتے ہیں, آپ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں شریک ہوتے ہیں. یہ معلوم ہے کہ اس وقت جن لوگوں سے واسطہ ہے وہ جنازوں کے معاملے میں بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے. یعنی اگر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی دشمن یا جس کو وہ اپنا مخالف سمجھتے ہیں یا جو ان سے اختلاف رکھتا ہے وہ کسی جنازے میں شرکت کے لیے آیا ہے,
اس کو بھی
وہاں پر بھی وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر وہ انتقام لے سکتے ہیں تو لے لیں, یا اپنے دشمن کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو کر دیں. اس صورت حال میں میں نے ہجرت کی ہے, اور اس کے باوجود کہ مجھے ہجرت کرنا پڑی ہے, میں نے اس کا اندازہ کیا کہ کیا جو خدمت میں انجام دے رہا ہوں اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, وہ میں باہر بیٹھ کر بھی انجام دے سکتا ہوں. میرا احساس یہ تھا کہ آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ یہ ساری خدمات باہر بیٹھ کے بھی انجام دی جا سکتی ہیں. یعنی ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں ہفتہ وار ایک پروگرام کرتا رہا ہوں جو کسی نہ کسی چینل پر نشر نہ ہوتا رہا ہوں. اس وقت بھی نشر ہو رہا ہے. ایسے سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں پروگرام ہیں جو اب میں نہیں کرتا, لیکن مختلف چینل ان کو اپنے طور پر, کیونکہ ان کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے, تو وہ نشر کرتے رہتے ہیں. میں لکھتا بھی ہوں, جو چیزیں میں لکھ رہا ہوں وہ حسب معمول اسی طرح لکھی جا رہی ہیں. تصنیفات کے پروگرام بھی اسی طریقے سے چل رہے ہیں. تعلیم تدریس کا کام بھی میں اسی طریقے سے روزانہ انجام دیتا ہوں. تو کسی کام پر بھی کوئی اثر نہیں پڑا. اور جو حفاظت کے لیے ایک ضروری تدبیر دین کا تقاضا تھی, اخلاق کا تقاضا تھی, وہ اختیار کر لی گئی ہے. اس کے اوپر کس لحاظ سے اعتراض ہوتا ہے؟ جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کو پھر اس کا جواب دینا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام نے یا انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کام کرنے والی کچھ سی صفات جماعتوں نے جب ہجرت کی ہے تو کیا ان کے بارے میں وہ یہی بات کہیں؟
اچھا, وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انبیاء نے ہجرت کی اور جو ہجرت حبشہ تھی, ان دونوں میں فرق تھا. تو ایک تو انبیاء کی ہجرت ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کو کہا کہ اس وقت ضرورت ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں. ایک آپ کے جیسے لوگ جنہوں نے ضرورت کے تحت خود ہجرت کی, کیا یہ آپ نے انبیاء کی سنت پر عمل کیا؟ یہ کس زمرے میں آئے گی؟
دین میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ہم نے اجتہاد کیا. تدابیر سب کی سب اجتہادی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرتے ہیں, لیکن وہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے وہ قرآن مجید واضح کر دیتا ہے. اسی طریقے سے ہماری روایات بھی بتا دیتی ہیں, انبیاء علیہ السلام کی دعوت سے ہمیں پہنچی ہیں, کہ انہوں نے اس طرح کے فیصلے کس موقع کے اوپر کیے. یہ معلوم ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنا وطن چھوڑ کے مدین جانا پڑا, جبکہ یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ساتھ ظالمانہ رویہ اختیار کیا جائے گا, یعنی ان سے ایک قتل خطا سرزد ہو گیا تھا. لیکن اس بات کا پورا امکان تھا کہ اس کو قتل خطا نہ سمجھا جائے, اور اس کے بالکل برخلاف ان کو قتل عمد کا مجرم قرار دے کر ان کو سزا دے دی جائے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ انصاف نہیں کیا جائے گا, یہی فیصلہ انہوں نے بھی کیا. اسی طرح کے فیصلے بہت سے دوسرے پیغمبروں نے بھی کیے ہیں, پیغمبروں نے اور پیغمبروں کے ماننے والوں نے کیے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت حبشہ میں تو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تمام سیرت نگار آپ کو بتائیں کہ یہ فیصلہ کس دن ہوا ہے, یعنی وہ کون سا دن ہے. تو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت قوم فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اب پیغمبر کا خاتمہ کر دے گی, عین اس وقت اللہ تعالیٰ کوئی ایسی تدبیر فرماتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پیغمبر وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ بات اصول کے طور پر معلوم ہو گئی. اب ظاہر بات ہے کہ ہم پر وحی نہیں آتی, ہمیں الہام نہیں ہوتا, ہم یہ تمام فیصلے اجتہاد کی بنیاد پر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو قاعدے بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو تدبیر کرنی ہے, آپ کو گھر کے دروازے پر تالا لگانا ہے, آپ کو چوکی دار کے روپے چوکی دار رکھنا ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر آپ دیکھیں نا, ملک ہے تو وہ اپنی حفاظت کی تدبیر کے لیے فوجیں قائم کرتے ہیں, ان کے لیے اسلحہ لاتے ہیں. یہ سارے اہتمام اور اقدام کے بعد آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور توکل کرتے ہیں. تو میں اپنا کام کر رہا ہوں, میں نے کبھی ایک دن کے لیے بھی اپنا کام بند نہیں کیا. جو چیزیں میں کر رہا تھا وہ آج بھی اسی طرح جاری ہے. نہ میری تصنیفات اور تالیفات میں کوئی تعطل آیا ہے, نہ میری تعلیم و تدریس میں کوئی تعطل آیا ہے, اور جو پیغام میں نے دیا ہے وہ تو اب میرا محتاج نہیں رہا. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ وہ کس کس طریقے سے گھروں کے اندر جا رہا ہے, لوگوں تک پہنچ رہا ہے, طالب علموں تک پہنچ رہا ہے, دینی مدارس تک پہنچ رہا ہے. وہ پیغام اب جاری ہے, اس کا میری اب زندگی سے, میرے یہاں رہنے سے نہ رہنے سے کوئی تعلق بھی نہیں رہا.
صحیح. صحیح. اچھا ایک اور اعتراض جو بہت مجھے کہنا چاہیے آئیز وائڈ اوپن لوگ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے دین کو بہت ویسٹرنائز کر دیا ہے, یعنی اس کو آپ نے بالکل ہی نیا کلچر دے دیا ہے. فار ایگزامپل ڈیموکریسی کا لوگ کہتے ہیں کہ ٹوٹلی ویسٹرنائز آئیڈیا ہے اور آپ نے زبردستی اس کو دین اسلام میں داخل کر دیا, حالانکہ اسلام کوئی ڈیموکریسی کی بات نہیں کرتا. دوسری سب سے بڑی مثال میں خود ہوں, آپ کا ایک ایسی خاتون کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام کرنا جو کہ بظاہر لبرل نظر آتی ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کو بہت اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کیا یہ بات صحیح ہے, کیا آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ ریفارمز ایسی لائی جائیں دین میں کہ یہ آسانی سے فالو کیا جا سکے, ایک آفاقی مذہب جیسا یہ ہے یہ ویسا رہ سکے؟
یہ آفاقی مذہب ہے, مجھے اس کو آفاقی مذہب بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو قیامت تک انسانوں کا مذہب بن کر رہنا ہے, یہ کسی ایک دور کی چیز نہیں ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 1200 سال میں بہت سی ایسی چیزیں جن کا تعلق کلچر سے ہے, تہذیب سے ہے, روایات سے ہے, وہ داخل کر دی گئی. میں نے صرف یہ کیا ہے کہ اس کی اصل صورت کو نمایاں کر دیا ہے, اور وہ بہت سی چیزیں کہ جو ہم اپنے تعصبات کے ساتھ کہتے تھے ان کے بارے میں توجہ دلائی ہے کہ ان کو دین نہ بنائیے. یعنی اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق ہماری تہذیبی روایت سے ہے تو اس کو اسی حیثیت سے پیش کیجیے, اگر کوئی چیز ثقافت سے متعلق ہے تو اس کو بھی اسی لحاظ سے لوگوں کے سامنے لائیے, دین کو الگ کر کے پیش کیجیے. چنانچہ آپ دیکھیے کہ میری جو کتاب ہے میزان, جس میں میں نے پورے دین کی شرح وضاحت کی ہے, اس کے خاتمے میں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے اس کو فلسفہ و تصوف, کلام, فقہ, ہر چیز سے بالکل پاک کر کے
علیحدہ
جیسے کہ دین میں بیان کیا گیا تھا اسی طریقے سے پیش کیا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا, دین کے ماخذ کی حیثیت آپ ہی کی ذات والا صفات کو حاصل ہے. میں نے اب تک جو کچھ لکھا ہے یا جو کچھ کہا ہے ہمیشہ اس کے لیے استدلال کیا, دلائل دے دی. آپ یہ دیکھیے کہ میری تحریروں میں اور میری گفتگوؤں میں کبھی آپ کو مغربی مفکرین کے حوالے نہیں ملیں گے, میں اسے اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہوں. اور یہاں جب میں لفظ شان بول رہا ہوں جس کا متعلق تو تعلق دین سے, یعنی وہ دین جس کو میں بیان کر رہا ہوں اس کے اپنے ماخذ
جس کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں
اس کے اپنے ماخذ اتنی طاقت رکھتے ہیں, ایسا کبھی استدلال رکھتے ہیں, اپنی بات اس سطح پر پیش کر سکتے ہیں کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر جمہوریت کو دیکھیے, جمہوریت کے بارے میں آج سے نہیں برسوں سے بھی توجہ دلا رہا ہوں کہ اسلام میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ امرہم شورا بینہم. میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی, میں نے یہ بتایا ہے کہ اگر دین کو بادشاہت قائم کرنی ہوتی تو اس کے حدودوں کو بیان کر دیتا, اگر اس کو بندوق کو یہ حق دینا ہوتا کہ وہ آئے اور وہ حکومت کر لے تو یہ بتا دیتا. اس نے جب مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے بارے میں ہمیں ہدایت دی تو کیا دی, امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کی رائے ان کے مشورے پر مبنی ہوگا. تو وہ لوگ جو مجھ سے اختلاف رکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام خاندانی بادشاہت قائم کرنا چاہتا ہے, کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بندوق کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ آ کے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہو جائے, کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مذہبی طبقات یا کسی اور طبقے کا یہ حق ہے اور یہ اس کا پیدائشی حق ہے کہ وہ مسلمانوں پر حکومت کرے. اگر یہ سب وہ کہنا چاہتے ہیں تو ان کو اس کے لیے دلیل دینی چاہیے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کے لیے تو قرآن مجید کی آیت ان کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ نے جو دوسرا پہلو بیان کیا ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت مسلمان معاشرے کے اندر جو مرد و خواتین بھی تھے, سوال یہ ہے کیا ہم ان پر یہ پابندی لگائیں گے کہ وہ فلاں فلاں تہذیبی روایت کے علمبردار بن کر دین سمجھیں یا سیکھیں؟ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں, آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس وقت جو مسلمان معاشرہ اس کو ریپرزینٹ کریں. دیکھیے اس وقت مسلمان معاشرے کے اندر خواتین, مرد, عورت جو کچھ بھی ہے وہ جس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں, میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان میں سے کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے, وہی لوگ ہوں گے جو ہم سے آ کے پوچھیں گے کہ دین کیا ہے, دین کے تقاضے کیا ہیں. یہ اور کون پوچھے گا آ کر؟ یعنی یہ کس نے کہا ہے کہ پہلے لوگوں پر یہ پابندی لگائی جائے کہ وہ آپ کے بتائے ہوئے حدود اور قیود کی پیروی کریں اور اس کے بعد وہ دین کے بارے میں آ کے کوئی سوال کریں یا کوئی بات کریں؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر فرض کر لیں کہ آپ کی جگہ مرد بیٹھا ہوا ہو تو کیا مجھے پہلے اس سے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو پابندی کے ساتھ, تمہارے پاس استطاعت تھی اور تم نے حج کیا؟ یہ سارے سوالات کرنے چاہیے. یعنی خواتین ہی کا ذکر آتے ہوئے یہ ساری چیزیں کیوں یاد آ جاتی ہیں؟ تو اس وجہ سے میرے نزدیک یہ سادہ اصول ہے کہ آپ کو قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے, لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے مجھ سے سوال پوچھنے کا حق ہے. میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو جواب دوں, اور جن چیزوں پر معترض ہوتے ہیں لوگ ان کے بارے میں بھی دین کا نقطہ نظر واضح کر دوں. سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کی رعایت کرتے ہوئے دین کا نقطہ نظر کوئی اور بیان کر دیا
یا تو ورژن چینج کر دیا؟
نہیں, وہی کچھ بیان کیا ہے جو میرے نزدیک قرآن مجید میں لکھا گیا ہے, جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, اور مسلمانوں کی روایت میں اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو میں دین کے حدود سے متجاوز پاتا ہوں تو اس پر تنقید بھی علمی طریقے سے کر کے بتا دیتا ہوں. میری تحریریں لکھی ہوئی موجود ہیں, میری باتیں کہی ہوئی موجود ہیں, لوگوں کو انہیں دیکھنا چاہیے, ان کی غلطی واضح کرنی چاہیے, اور اگر کوئی غلطی واضح کر دی جائے تو میں اس کو قبول کروں گا, بلکہ شکریہ ادا کروں گا. لیکن مجھ سے سوال پوچھنے کے لیے کوئی حدود و شرائط نہیں ہے جس کا جی چاہے آ کے پوچھے. میں یہ کہتا ہوں آپ کی جگہ کوئی غیر مسلم خاتون بیٹھی ہو سکتی, کوئی ایسا شخص بھی بیٹھا ہوا ہو سکتا ہے کہ جو نہ دین کو مانتا ہو, نہ شریعت کو مانتا ہو, کسی چیز کو بھی نہ مانتا.
کیونکہ وہ سوال کرے گا تو آپ کے پاس سے جواب آئے گا اور اس تک علم منتقل ہوگا اور اس میں چینج آئے گا.
میں نے ایک ایسے نوجوان کے ساتھ پروگرام کیے ہیں کہ جس کا دین کے معاملے میں کوئی نقطہ نظر نہیں تھا, یعنی وہ لا ادریت کو دین سمجھتا تھا. بہت سی ایسی چیزیں وہ بیان کرتا تھا جن کا تعلق دین کے اوپر تان تک پہنچ جاتا تھا. لیکن مجھے اس کو بھی جواب دینا ہے, اس کا بھی اطمینان کرنا ہے, اس کی بھی بات سننی ہے. اس وقت ہمارے مذہبی لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ہاں ان کے مدرسوں میں, ان کے کالجوں میں, ان کی یونیورسٹیوں میں نوجوانوں کے کیا خیالات ہیں, وہ کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں, دین کی ان کو کتنی تعلیم ملی ہے. یہ سب کے سب لوگ ہماری قوم کے لوگ ہیں, ہماری ملت کے لوگ ہیں. ان کو سوال کرنے کا حق ہے, ان کو پوچھنے کا حق ہے, اور مجھے ان کو جواب دینا ہے. اس وجہ سے میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا.
حامد صاحب بریک لیں گے ہم, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد ہم گفتگو وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے جہاں سے ہم نے اس کا سلسلہ چھوڑا تھا. حامد صاحب, اگلا اعتراض سے بھرا ہوا کوشچن جو ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دین اور سیاست کو بالکل الگ الگ کر دیا ہے, اسی طرح آپ نے انقلاب کی بات جو ہے اس کو اسلام سے بالکل الگ کر دیا. آپ نے کہا ہے کہ اسلام انقلاب کو پسند نہیں کرتا, جبکہ جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا مذہب ہے جس نے معاشرت میں, معیشت میں, سیاست میں, ہر زندگی کے معاملے میں ایک انقلاب برپا کر دیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سیاسی کردار ہے اس کی جگہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ریفارمر ہیں, یعنی آپ نے ان کا جو سیاسی کردار ہے اس کو بالکل مائنس کر دیا ہے. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟
انبیاء علیہ السلام کیا دعوت لے کر آئے تھے, اس کے لیے نہ مجھے کوئی رائے دینے کا حق ہے نہ کسی اور کو. اس کو خود قرآن مجید نے بیان کر دیا. میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ انقلاب اور اس طرح کے جتنے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یہ اسلام کے لغت کے لیے اجنبی الفاظ ہیں. یہ نہ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں نہ کسی حدیث میں استعمال ہوئے ہیں. قرآن مجید نے ایک موقع کے اوپر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ کیوں شروع کیا گیا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کان الناس امتا واحدا, لوگ ایک ہی دین پر تھے. دنیا کی ابتدا ہوئی تو آدم علیہ السلام سے ہوئی, اور آدم و حوا دونوں اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر مبنی دین سے اپنی زندگی شروع کر رہے تھے. ان کے بچوں میں بھی یہی دین تھا, ایک لمبے عرصے تک یہی صورت رہی. اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے مابین اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے, تو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا. فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین, انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور یہ بتایا کیوں بھیجا. مبشرین و منذرین, وہ لوگوں کو یہ بشارت دے دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی میں صحیح رویہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے آخرت میں اس کے خیر کے نتائج نکلیں گے, اور وہ انہیں خبردار کر دیں کہ اگر غلط رویہ اختیار کرو گے تو ایک دن خدا کے حضور میں حساب کے لیے پیش ہونا ہے, وہاں تمہارا انجام برا ہوگا. یہ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے, وہ اسی مقصد کے لیے آتے ہیں. چنانچہ یہ دیکھیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن مجید بار بار کیا کہتا ہے, تم ذرا ام القرا ومن حولھا, یعنی ام القرا مکہ اور اس کے گرد و پیش کے لوگوں کو انذار کر دو, خبردار کر دو. انبیاء علیہ السلام کے مشن کے لیے, ان کے مقصد کے لیے قرآن نے جو لفظ اختیار کیا ہے وہ انذار کا لفظ ہے. میں نے اس لفظ کو نمایاں کیا ہے, لوگوں کو بتایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اصلاً اس کام کے لیے آتے ہیں, وہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں جھنجھوڑتے ہیں, اس کے ساتھ وہ ایک ہدایت بھی لے کے آتے ہیں. وہ ہدایت کیا ہے؟ وہ ہدایت در حقیقت تزکیے کی تعلیم ہے, یعنی ہمیں پاکیزہ بننا ہے. ان کی پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عارضی دنیا کے اندر سے ان لوگوں کا انتخاب کر رہا ہے جنہیں وہ اپنی جنت میں آباد کرے گا. یعنی ایک دنیا یہ ہے, یہ عارضی طور پر بنائی گئی ہے, اس کے اوپر ہر وقت موت کا شائع منڈاتا رہتا ہے. اس کے بالکل برخلاف وہ دنیا جو موت کے بعد وجود میں آئے گی وہ ایک ابدی دنیا ہوگی, اس کا عیش عیش دوام ہوگا. اس دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا انتخاب کر رہا ہے، اور اس انتخاب کی بنیاد یہ ہے کہ وہ کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں، کتنی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. اب یہ سنیے کہ میں کیا کہتا ہوں، یہ پاکیزگی انفرادی زندگی میں بھی ہونی چاہیے، یہ پاکیزگی اجتماعی زندگی میں بھی ہونی چاہیے. انسان کے پورے وجود کو پاکیزہ بننا ہے. پورے وجود کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میری شخصیت ایک اپنی ذاتی حیثیت رکھتی ہے، میں کسی بیوی کا شوہر بھی ہوں، میں بچوں کا باپ بھی ہوں، میں اگر فرض کر لیجیے کسی خاص شعبہ زندگی سے متعلق ہوں تو وہاں بھی اپنی خدمات انجام دیتا ہوں. میں کاروبار کے لیے بھی جاؤں گا، میں منڈی میں بھی بیٹھوں گا، میں کہیں ملازمت بھی کر سکتا ہوں، میں سیاستدان بھی ہو سکتا ہوں، میں کسی ملک کا نظم و نسق بھی چلا سکتا ہوں. یہ میری پوری شخصیت ہے. تو میری شخصیت کا ظہور جن جن دائروں میں ہوتا ہے وہاں دین مجھ سے پاکیزگی کا تقاضا کرتا ہے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ تم اپنا تزکیہ کرو. یہ پاکیزگی کا تقاضا سیاست میں بھی کیا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے سیاست بھی دین کا ایک جز بن جاتی ہے. یعنی دین یہ نہیں کہتا کہ اگر تم سچ بولتے ہو تو انفرادی زندگی میں سچ بولو، سیاست میں جھوٹ بول لیا کرو. اگر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو تو وہ تم انفرادی زندگی کی حد تک تو کوشش کرو کہ نہ دیا کرو، لیکن اجتماعی زندگی میں دھوکہ دینا کوئی یاد نہیں.
یعنی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں سیٹ کیے ہوئے، جیسا
دین نے ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیا ہے. پوری زندگی کا احاطہ کیا ہے، اور پوری زندگی کے بارے میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس میں پاکیزگی اختیار کرنی چاہیے. اس لحاظ سے سیاست، معیشت، معاشرت، ہر چیز دین کے دائرے میں آتی ہے. اب اگر یہ بات درست ہے تو اس کے بعد اگلا ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اس وقت ہوئی ہوئی ہیں، ملکوں میں بھی ہیں، قوموں میں بھی ہیں، عالمی سطح پر بھی ہیں، تو کیا ان کے لیے کوئی انقلابی طریقہ اختیار کیا جائے گا؟ دین نے یہ تجویز نہیں کیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو پھر یہ چاہیے کہ دین کے اندر سے اس کی کوئی دلیل بیان کر لیں. دین یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم خبردار کریں گے، ہم متوجہ کریں گے، ہم تعلیم دیں گے. انبیاء علیہ السلام یا تو خبردار کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنی ہدایت پہنچاتے ہیں تو کیسے پہنچاتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی خدا کی آیات سناتے ہیں. لوگوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے انہیں قانون کی تعلیم دیتے ہیں، انہیں حکمت سکھاتے ہیں. وہ قانون اور وہ حکمت جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یا جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے، وہ سب کی سب میں نے بیان کر دی، وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے. چنانچہ آپ میری کتاب میزان کو اٹھائیے جو دین کو بیان کر رہی ہے، تو اس میں قانون معیشت کا باب بھی ہے، اس میں قانون معاشرت کا باب بھی ہے، اس میں قانون سیاست کا باب بھی ہے. یہ ہے دین میں جو ہدایت دی گئی ہے اس کو بیان کرنے کا طریقہ.
ٹھیک،
رہ گئی یہ بات کہ مجھے اٹھ کے ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے اور ہم میں سے ہر ایک کو بنانی چاہیے، اور یا اٹھ کے خروج کرنا چاہیے اور انقلاب برپا کرنے کے لیے نعرے لگانے چاہیے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ چیزیں آپ دنیا میں کرتے ہیں، مباح بھی ہو سکتی ہیں، جائز بھی ہو سکتی ہیں، کیجیے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی دین آئے گا اور وہ اس شخص کو مخاطب کرے گا جو یہ سب کر رہا ہے، اور اس سے کہے گا کہ تمہارے اس اقدام سے کسی کی جان، مال اور آبرو کو نقصان نہیں پہنچنا
چاہیے.
تم اگر یہ کام کرنے کے لیے نکلے ہو تو تمہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے لیے بھی تم ایک دن خدا کے سامنے جواب دے ہوں گے. تمہیں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس کے اندر کوئی اخلاقی قباحت ہو. دین یہاں سے ہماری زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہوتا ہے، وہاں سے متعلق نہیں ہوتا جہاں سے لوگ کرنا چاہتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، پیغام پہنچایا، اور یسرت کے لوگوں نے آپ کے پیغام کو قبول کر لیا. جب پیغمبر کے پیغام کو قبول کر لیا جاتا ہے اور ملک کا نظم و نسق یا کسی علاقے کا نظم و نسق اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو اس کو چلائے گا، پھر تو خدا کی حکومت زمین پر قائم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی سیاسی جدوجہد کی گئی ہے، کوئی سیاسی جماعت بنائی گئی ہے، کوئی انقلابی جتھا منظم کیا گیا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسرے پیغمبروں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ خبردار کریں گے، بشارت دیں گے، دین کی ہدایت واضح کریں گے، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق واضح کریں گے. یہ کام کرنے کے نتیجے میں یا لوگ ان کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں یا قبول کر لیتے ہیں. اگر کسی علاقے کے اعیان و اکابر ان کی دعوت کو قبول کر لیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اقتدار بھی ان کو منتقل ہو جائے، اور اس کی مختلف صورتیں رہی ہیں. جب اس طرح کی صورت پیدا ہو گئی تو انہوں نے سیاسی معاملات بھی انجام دیے، نہ کہ وہ سیاسی معاملات کو اپنے مشن کا حصہ بنا کر دنیا میں جدوجہد کرنے آئے تھے. وہ سیاستدان نہیں تھے، نہ سیاسی لیڈر تھے، وہ خدا کے پیغمبر تھے. اور خدا کے پیغمبر جو دین لے کے آتے ہیں اس کا مقصود آپ کے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے، انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. اور وہ زندگی کے تمام معاملات کے بارے میں ضروری ہدایات دیتا ہے، ضروری ہدایات، نہ کہ تمام ہدایات. اور وہ تمام ہدایات جتنی بھی وہ دیتا ہے وہ سیاست سے بھی متعلق ہے، معیشت سے بھی، معاشرت سے. ان میں سے ہر چیز کو میں نے بیان کیا ہے، برسوں بیان کیا ہے، ان پر لکھا ہے، ان پر گفتگویں کی ہیں، تو میری بات کو جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گی تو بالکل یہ واضح ہو جائے گا کہ اصل میں دین میں بے شمار بدعات داخل کی گئی ہے.
صحیح.
یہ بدعات صرف وہی لوگ داخل نہیں کرتے کہ جو جا کر کوئی نیا کام دین میں کر ڈالتے ہیں، بلکہ دین کی یہ تعبیر ہے کہ اسے ایک انقلابی جدوجہد بنا دیا جائے، اس کو خروج اور بغاوت بنا دیا جائے، اس میں یہ تصور داخل کر دیا جائے کہ ایک نظام ہے جس کا غلبہ قائم کرنے کے لیے ہم کو لوگوں گلے کاٹنے ہیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جن کی میں نفی کر رہا ہوں، جن کی حقیقت واضح کر رہا ہوں، جن کی غلطی واضح کر رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ اصل دین یہ ہے اور اصل دین پوری زندگی سے متعلق.
صحیح. ہم ایک دفعہ پھر مختصر سا وقفہ لیں گے ناظرین، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، رامدی کے ساتھ میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے میں ہوں اور جاوید احمد رامدی. رامدی صاحب، عصر حاضر میں مولانا مودودی نے جس طریقے سے تعبیر دین کو بیان کیا ہے، آپ کو پتہ ان کے بہت فالوورز ہیں اور آپ بھی ان کو فالو کرتے رہے ہیں، اور ایک وقت میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میں نے جب اپنے طور پر آزادانہ مطالعہ کیا حدیث کا بھی قرآن کا بھی، اور اس کے بعد مولانا مودودی کی تصنیفات پڑھی، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بھی اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح آپ سوچتے ہیں، جبکہ اب آ کر کچھ عرصے بعد آپ کی رائے تبدیل ہوئی ہے. تو اس رائے کی تبدیلی کو لوگ بہت تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ پہلے آپ ان کے ساتھ اگری کرتے تھے، ابھی آپ کا ورژن ٹوٹل ڈفرینٹ ہے، اس کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟
یہ کہ لوگ انسانوں کو پتھر سمجھتے ہیں، صرف پتھر ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے. قائد اعظم کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ان کے افکار کیا تھے. ایک زمانے وہ متحدہ ہندوستان میں اتحاد کے سفیر سمجھے جاتے تھے، پھر انہوں نے اپنے نقطۂ نظر تبدیل کیا. ظاہر ہے کہ یہ تبدیلی علم فکر میں ارتقاء کے ساتھ آتی ہے. یہی معاملہ علامہ اقبال کے ساتھ ہوا ہے. ہمارے یہاں قومی لحاظ سے ہی دو بڑی شخصیات ہیں.
بالکل.
ان کے یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ ان کے کلام کو پڑھیے، ان کے افکار کو پڑھیے، تو آپ کو جگہ جگہ اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی کہ وہ ایک چیز کے معاملے میں بڑا جذباتی تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. آپ وطن کے بارے میں ان کے اشعار پڑھیے، پھر وطنیت پر ان کی تنقید پڑھیے. آپ وحدت الوجود کے بارے میں ان کے اشعار پڑھیے، پھر اس پر تنقید پڑھیے. تو آپ کو بے شمار چیزیں، یعنی میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، بے شمار چیزیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے. میرے ساتھ تو بالکل یہی معاملہ ہے. میں نے ایک صوفیانہ گرانے میں آنکھ کھولی. جو کچھ ہمارے یہاں مانا جاتا ہے میں یہ بھی مانتا تھا. میں نے وہاں سے زندگی شروع کی تھی جہاں سے کوئی بھی شخص جو ہمارے معاشرے میں پیدا ہوگا زندگی شروع کرے گا. میرے پیش نظر تو دین پر کوئی خاص علمی کام کرنا بھی نہیں تھا. میری زیادہ دلچسپی فلسفے سے، تاریخ سے اور تصوف سے تھی. ان سب چیزوں کی غلطی جیسے جیسے واضح ہوتی چلی گئی، اس کو میں سمجھتا بھی چلا گیا، اس کو بیان بھی کرتا چلا گیا. ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں میں نے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو پڑھا ہے، میں نے ان کے افکار کا مطالعہ کیا ہے. قرآن مجید کو بھی میں اس سے پہلے پڑھ رہا تھا عام طریقے پر، اسی طرح حدیث کو پڑھ رہا تھا. پھر اس کے بعد بھی معلوم ہوا کہ وہ کیا جگہ ہے کہ جہاں سے غلطی ہو رہی ہے. تو انٹرپریٹیشن کی، تعبیر کی، تعویل کی غلطی جب آپ اس پر تدبر کرتے ہیں تو واضح ہو جاتی ہے، اس کو آپ بیان کر دیتے ہیں. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جو کچھ میں آج کہہ رہا ہوں ہر شخص کو اس کو مان لینا چاہیے. میں دلیل دے رہا ہوں، اس دلیل پر لوگوں کو بات کرنا چاہیے. اس طرح کی باتیں اصل میں اس معاشرے میں کہی جاتی ہیں جس میں لوگ 15-20 سال کے بعد آئندہ سوچنا بند کر دیتے ہیں. یعنی جو کچھ ان کو والدین نے بتا دیا،
انہوں
نے اختیار کر لیا. یہ بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی. یعنی اس میں یہ روایت ہی قائم نہیں ہو سکی کہ ایسے زندہ لوگ پیدا ہوں جو اپنے افکار کا ہر لحظہ جائزہ لیتے رہے. یعنی کہنے کو لوگ اشعار بھی پڑھیں گے اور یہ بیان بھی کریں گے کہ ہر لحظہ نیا طور نئی برکت جلدی. اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کا مرحلہ شوق 20-22 سال کی عمر میں طے ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ کسی چیز کا جائزہ لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جن افکار و خیالات میں جیتے ہیں انہیں کو اپنے لیے بت بنا لیتے ہیں. میرا معاملہ یہ نہیں ہے. میں تو ہر لحظہ اپنے افکار کا جائزہ لیتا رہتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں، اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہوتی کہ میں اگر کل ایک بات کہہ رہا تو آج لوگوں کو کیا بتاؤں گا. نہیں، مجھے ان کو صحیح بات بتانی ہے. اور میرے نزدیک سائنس میں، ادب میں، مذہب میں، اخلاق میں، ہر جگہ ایسے لوگ پیدا ہونے چاہیے کہ جو موجود افکار کا تنقیدی جائزہ لیتے رہے. ہمارے یہاں چونکہ تنقید کی کوئی روایت ہی نہیں ہے. تنقید کو عام طور پر تنقید کے ہم معنی سمجھا جاتا ہے. تنقید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ موجود ہے اس کا جائزہ لے کے دیکھیں، کہیں اس کی دلیل میں کمزوری تو نہیں،
اور نیوٹرل ہو کے جائزہ لیں.
ظاہر ہے کہ ہر طرح کے تعصبات سے بالا تر ہو کر جائزہ لیں گے تو آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے. تو یہ کام میں نے اپنی پوری زندگی میں کیا ہے، اور اگر آج مجھے کسی کی رائے سے اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کی عظمت کا اعتراف نہیں کرتا.
اچھا رامی صاحب، یہ ایڈ کرتی چلوں بیچ میں کہ آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ وقت کے نظام کو جو ہے موضوع نہیں بناتے، سسٹم کو موضوع نہیں بنا رہے ہوتے، فرد کو موضوع بنا رہے ہوتے ہیں. تو جن صاحب کا یہ سوال میں آپ کو فارورڈ کر رہی ہوں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اگر ہم مثال لیں تو ان کا نمرود کے پاس جانا ایک طرح سے سسٹم کو چینج کرنے کے مترادف تھا, کیونکہ جو نمرود تھا وہ سسٹم کو ریپرزینٹ کر رہا تھا. اور ایک ان کے الفاظ اگر میں اسی طرح پڑھ دوں جس طرح انہوں نے لکھے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا مسئلہ اگر نظام نہ ہوتا تو وہ بتوں کو نہ توڑتے. اگر رامدی صاحب سے یہ سوال کیا جاتا تو شاید وہ فرما دیتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کو نہیں توڑنا چاہیے تھا, اس لیے کہ یہ توڑ پھوڑ تو انقلابیوں کا کام ہے.
یہ ان کا حسن بیان ہے. میں آپ کے سامنے اس حقیقت کی وضاحت کرتا ہوں کہ دیکھیے, جب میں یہ کہتا ہوں کہ مذہب کا موضوع فرد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فرد اپنی شخصیت سے مجرد ہو کر اس کا موضوع ہے. فرد اپنی پوری شخصیت میں موضوع ہوگا. ابھی میں نے آپ کے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ اگر مجھے مخاطب کیا جائے گا تو میں کیا کرتا ہوں. میں باپ ہوں, میں شوہر ہوں, میرا ایک گھر ہے, میں کہیں کاروبار کرتا ہوں, میں کہیں لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں, یہ ہو سکتا ہے کہ میں سیاستدان بھی ہوں. میری ساری شخصیت دین میں زیر بحث آئے گی اور وہ ہر جگہ میرے اخلاق کی تصویر چاہے گا. یعنی جن چیزوں سے دین کو دلچسپی ہے وہ جہاں جہاں پائی جائے گی, سیاست میں ہوگی, معیشت میں ہوگی, معاشرت میں ہوگی, وہ سب کو ہدف بنائے گا. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں, یعنی وہ اپنے معاشرے کے اندر جو سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کو مخاطب کرتے ہیں. جس زمانے میں انبیاء علیہ السلام کی زیادہ تر بعثت ہوئی ہے اس میں بادشاہی نظام تھا. بادشاہی نظام میں اگر آپ کسی معاشرے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو انہیں لوگوں سے بات کرنا ہوتی ہے جو سوسائٹی میں اثر و رسوخ رکھتے ہیں,
انفلوئنس کر سکتے ہیں.
وہاں نظام کو موضوع نہیں بنا رہے, اس فردی کو موضوع بنا رہے ہیں, اس کو دین کی دعوت دے رہے ہیں, اس کی تطہیر چاہتے ہیں, اس کا تزکیہ چاہتے ہیں. آپ دیکھیے فرعون کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو, ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھ جائے. تو اصل میں فرد کو سوار دینا یہ ان کا اصل موضوع ہے. جس وقت فرد سمرتا ہے تو فکر کیا چیز ہے, فرد سے ظہور پذیر ہوتی ہے. نظام کیا چیز ہے, اسی سے بنتا ہے. جب فرد سمر جاتا ہے تو اس کے اثرات نظام پر بھی پڑتے ہیں. سب سے پہلے وہ فرد کو مخاطب کریں گے اور ان لوگوں کو مخاطب کریں گے جن لوگوں کو میرا نقطہ نظر جاننا ہے, وہ قانون دعوت کا مطالعہ کریں. اسی عنوان سے میں نے اپنا نقطہ نظر, دعوت کیا ہے, انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا ہے, کن پہلوؤں سے تقسیم ہوتی ہے, وہ سب اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے. اس میں خاص طور پر اس کو موضوع بنایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام یا کوئی اور دائی, اسے سب سے پہلے سوسائٹی میں اثر و رسوخ رکھنے والے طبقات کو مخاطب کرنا ہوتا ہے. اس لیے کہ جب تک ان کے ذہن اور فکر کو مفتو نہ کر لیا جائے یا مفتو ہوتے دکھا نہ دیا جائے تو عام لوگ متوجہ نہیں ہوتے. لیکن انبیاء علیہ السلام کا مقصد بھی کبھی نہیں ہوتا کہ وہ خود حریف بن کے کھڑے ہو جائیں, وہ خود اقتدار پر قبضہ کر لیں. وہ کسی کو معزول کرنے کے لیے نہیں آتے, وہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے, اس کو تبدیل کرنے کے لیے آتے ہیں. دیکھیے اس وقت مثال کے طور پر دو نقطہ نظر ہوں گے نا. ایک یہ ہے کہ آپ ایک شاہی جماعت بنائیں یا آپ کو جتھا منظم کریں اور آپ بندوق لے کر کھڑے ہو جائیں یا بیلٹ کے لیے آپ لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے بات کریں. ان ساری چیزوں کے بارے میں لوگ گفتگو کر سکتے ہیں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, لیکن یہ طریقے ہوں گے. ایک دائی کیا کرے گا, وہ اس وقت یہ دیکھے گا کہ سیاست میں کون لوگ فعال ہیں, کون لوگ ملک کا نظم و نسق چلا رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کی بیوروکریسی ہے, آپ کی فوج ہے, آپ کے اساتذہ ہیں, آپ کے دانشور ہیں. ان کو مخاطب کرے گا, ان کے ذہن اور فکر کو بدلے گا. یعنی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو معزول کر کے ان کی جگہ لینا چاہتے ہیں. اصل میں جگہ لینے کا عمل ہے جو خروج بغاوت اور انقلاب میں ڈلتا ہے. وہ یہ نہیں کرتے, وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ مقابل میں آ کے دعوت پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, ان کے ذہن اور فکر کو. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کیا ہے, سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ کیا ہے, رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا ہے. یعنی اپنے زمانے کے اعیان اور اکابر کے سامنے اپنی دعوت رکھی ہے, اپنا پیغام رکھا تاکہ وہ تبدیل ہو جائے. اسی کو دعوت, انذار اور بشارت کے الفاظ میں قرآن مجید بیان کرتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو بت توڑے تھے وہ بتوں کے استحصال کے لیے نہیں توڑے تھے, وہ استدلال کے لیے توڑے تھے. یعنی وہ اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم کو یہ کیا حرکت کر رہے ہیں. تو استدلال اور چیز ہے اور استحصال اور چیز ہے. اگر وہ استحصال کے لیے بت توڑتے تو مقابلے میں آتے, وہ رات کے وقت جا کر نہ توڑتے, وہ خاموشی سے توڑنے کے بعد بڑے بت کے کندھے کے اوپر کلہاڑا نہ رکھتے. یہ استدلال تھا اور بہت خوبصورت استدلال ہے. تو استدلال کے لیے بعض اوقات آپ کو کوئی عملی طریقہ بھی اختیار کرنا پڑتا ہے. گویا جو دعوت وہ پیش کر رہے تھے اس کے مخاطبین کی غلطی واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا. اس سے میری بات کی تائید مزید ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام دلیل دیتے ہیں, اپنی بات پیش کرتے ہیں, ذہنوں کو مفتوح کرتے ہیں, فکر کو تبدیل کرتے ہیں.
یہ جو انہوں نے بت توڑے تھے اور کلہاڑا جا کے سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا, یہ سارے توڑ دیے تھے اور ایک چھوڑ دیا تھا کہ کچھ توڑے تھے؟ کیا وجہ کیا تھی؟ اس میں کیا پنہاں تھا؟ وہ کیا کہنا چاہتے تھے؟
درحقیقت وہ اپنی قوم کو اس کی حماقت اور بیوقوفی پر توجہ دلانا چاہتے تھے. یعنی یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے جس کو پوج رہے ہو. اور پھر اس کے بعد بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کے انہوں نے در حقیقت یہ پیغام دیا کہ یہ اپنے ساتھیوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتا.
تو تمہاری حفاظت کیا؟
جب میں ان کو توڑ رہا تھا تو اس وقت یہ کچھ بھی نہیں کر سکا, بے بسی کے ساتھ دیکھتا رہا ہے. میں نے سب کے سر اڑا دیے ہیں اور اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا, اسے اتار بھی نہیں سکا. اور اگر میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ بل فالا ہوں کبھی ہوں, ذرا پوچھو, شاید بڑے ہی نے یہ حرکت نہ کی ہو, تو تم بھی یہ کہہ رہے ہو کہ یہ تو نہیں بولتے. آپ دیکھیں نا, وہ مکالمہ قرآن میں نقل ہوا ہے.
جی جی.
تو یہ بت تمہارے اوہام کا نتیجہ ہے, ان کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. اسمان سمیت ہوا, یہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حقیقت واضح کرنے کے لیے استدلال کر رہے ہیں, اور آپ جانتی ہیں کہ استدلال کے لیے بعض اوقات الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, بعض اوقات کوئی چیز عملی طور پر کر کے دکھائی جاتی ہے. تو بتوں کی بے بسی کو اور بتوں کی حماقت کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. میں تو صرف اس سخن آشنائی کی دعوی دے سکتا ہوں کہ وہ اس کو بتخانے کو توڑنا یا بتوں کا استحصال کرنا کہہ رہے ہیں. انبیاء علیہ السلام جب تک ان کے پاس اقتدار نہیں آتا اس وقت تک اس طرح کا کوئی اقدام نہیں کرتے. یہ اصل میں دلیل دینے کا ایک طریقہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن مجید سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خاص طور پر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان کے استدلال کے طریقے استدراج کے ہوتے تھے, یعنی وہ اپنے مخاطب کو درجہ بدرجہ اس جگہ لے آتے تھے جہاں وہ بے بسی کے ساتھ دیکھتا رہ جاتا تھا.
بہت شکریہ رام جی صاحب, آپ نے ہمارا ساتھ دیا. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا. آپ اپنی اسی طرح فیڈ بیک ہمیں بھیجتے رہیے, اپنے اعتراضات بھی ہم تک پہنچاتے رہیے. ہماری کوشش ہوگی ہم ان کو باری باری سب کو ایڈریس کر سکیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.